الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين وصينا به موسى صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کروں گا مرحومہ بیگم سے شاہ حسین رضوی جن کو ایرانی خالہ کے نام سے ہم جانتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی تھیں ابھی چند روز پہلے ان کا انتقال ہوا آپ سے گزارش کروں گا ان کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش لیجیے گا تمام شہداء ملت کو بھی شامل کر لیجیے گا ایک اور سورہ فاتحہ کی گزارش کروں گا آپ سے پیدر پہ ایسے سانحات ہوئے بھی گزشتہ دنوں میرے برادر نسپتی کا جوان بیٹا سید ہاشم علی ابن مظہر علی 26-27 سال کا اچانک ہی دل کا دورہ پڑا فوت ہو گیا انتقال ہو گیا اس کا ایک میرے اور عزیز ریاست علی صاحب ان کا انتقال ہوا ہمارا برادر نوحہ خان علی صفدر جانتے ہیں علی صفدر رضوی اس کے والد کا بھی 3 روز پہلے انتقال ہوا ان تمام کو پھر اپنے مرحومین کو بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ اور پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا موسیٰ کہہ گیا تھا آگے موسیٰ آ رہا ہے لہذا اس صحیح میں نے یہی پہ درست کر دیا اس غلطی کو درست کر دیا آیت کا آغاز یوں ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا والذی اوحینا الیکا ووصا بہ موسیٰ وبس بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا یہ سورہ شورہ 42 سورہ ہے قرآن مجید کا اور اس کی 13 آیت ہے اس کو سنام کلام قرار دیا انشاءاللہ 14 تاریخ تک جو سلسلہ جاری رہے گا زندگی رہی اس پہ بات کریں گے لیکن موضوع بتانے سے پہلے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش ایک التجا آپ سے ہے کہ دیکھیے رمضان کی راتیں ہیں ظاہر مبارک مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے لوگوں کو آنے میں بھی تھوڑا سا ظاہر افطار دیر سے ہوتی ہے آتے آتے وقت لگتا ہے تو جو ہمیں 9 بجے بیٹھنا تھا ہم خود والنٹیری کہہ رہے ہیں کہ ہم 9:15 بجے بیٹھیں گے کل سے ٹھیک مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ 9:30 بجے آئیں جب میں نے خود ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ میں 9:15 بجے بیٹھوں گا مطلب یہ کہ 9:45 بجے مجلس شروع ہو جائے گی یہ میں خود عرض کر کیونکہ میں سمجھتا ہوں ظاہر کہ لوگوں کو آنے میں دیر لگتی ہے نماز ہی 7:30 بھی تقریباً نماز 7:25-7:30 پہ شروع ہوتی ہے پھر افطار کرنا پھر ظاہر ہے کہ آتے آتے وقت لگتا ہے تو 15 منٹ کا ہم مارجن رکھ رہے ہیں جو بالکل ہمیں اندازہ ہے اس بات کا لیکن کل سے جیسے آج بیٹھ گئے تو اسی وقت پہ اس وقت کو آپ مینٹین کر لیں اس سے آگے نہیں اب یہ سوچ کے نہیں آئے گی کہ 9:15 کا اعلان ہے تو چلو 9:30 بجے چلیں 15 منٹ روز بڑھے تو آخری مجلس پھر 1 بجے رات کو ہوگی تو روزانہ تو ہمیں 15 منٹ آپ کے لیے بڑھانے سے رہا ایک گزارش دوسری گزارش ہے کہ دیکھیے جو میں نے موضوع لیا ہے آپ کو بڑے تحمل اور برداشت سے اس کو سننا ہے وہ جو سنتی ایک مجالس ہے نا ہماری ظاہر ہے کہ وہی مجلس ہے سب مجلسیں ہی ہوتی ہیں لیکن ایک سنتی انداز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا جو ایک روایتی انداز ہے اس سے الگ ہٹ کے کیونکہ حالات کی جو سنگینی ہے وہ جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے حالات کی سنگینی آپ کے ساتھ صرف نہیں ہے مثلا پاکستان میں نہیں ہے حالات کی سنگینی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ایک عالمی سطح پہ ہے اور ہم اس عالمی نقشے کا ایک حصہ ہیں ٹھیک ہے نا ہم بھی ایک حصہ ہیں لہٰذا وہ جو سنگینی ہے صورتحال کی صرف شیعوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا عالم اسلام اس وقت بحران کا دوچار ہے بحران سے دوچار ہے اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے تفرقے بازی کا بھی ہے، یعنی خود عالم اسلام کے فرقے ایک، اور پھر اندر جو ایک تفرقے بازی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، یا آپ فکر کا اختلاف کہہ لیجئے یا سلیقے کا اختلاف کہہ لیجئے، لیکن یہ اللہ سے دعا ہے اور کوشش بھی یہی کہ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کسی کی بھی دل آزاری کیے بغیر کچھ مطالب کیسے بنتے ہیں فرقے، کیسے وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اب باقی چیزیں تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، کیسے بنے آپ آخر، آج جو ہم اتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے، پھر تقسیم در تقسیم کا عمل ہے، یہ کیوں وجود میں آتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی جڑ کیا ہے، اور پھر اسی میں اسلامی فرقوں کی کچھ نہ کچھ تاریخ آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے تاکہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ سارا سال سب باتیں سنتے ہیں نا آپ، لیکن یہ معلومات ملنا بڑا مشکل ہے، اتنی کتابیں بچے پڑھ نہیں سکتے، نہ پڑھنے کا ٹائم ہے، اردو پڑھنی ویسے بھی نہیں آتی آج کل بچوں کو، عربی فارسی تو دور کی بات ہے۔ تو ان مجالس کو غنیمت جانیے کہ میں ان میں یہ اپنے تئیں بہت گناہگار آدمی، لیکن کوشش کروں گا ایک جہاد کرنے کی کہ وہ معلومات آپ تک منتقل کی جائیں، تاکہ کہیں بیٹھ کر بات کریں یا کوئی صورتحال ایسی سامنے آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ جب انسان کو سارا پس منظر معلوم ہوتا ہے تو اس میں تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے، تحمل اور برداشت، پھر اس میں صبر پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں استقامت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے اس کا سامنا کرنا ہے، مردوں کی طرح ڈٹنا ہے، اپنا غلطیوں کا بوجھ دوسرے کے کاندھوں پر نہیں ڈالنا ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے اس کا مظاہرہ آپ یوں دیکھیے کہ آپ میں، آپ ہم بھی مومن ہیں نا، سب مومن ہیں خدا کا شکر ہے، پروردگار سلامت رکھے، بلکہ میں جو کہتا ہوں کہ پاکستان کے مومن بہت ساری جگہوں سے بہت اچھے نمائشیاں، لیکن ایک فرق آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ دیکھیے شام میں 10 یا 12% شیعہ ہیں، صرف کتنے فیصد ہیں، 10 یا 12%، مگر آپ دیکھیے کس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں میدان میں، دیکھا آپ نے پوری دنیا سے 10 یا 12 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے وہاں، بہت زیادہ 15 لاکھ، اس سے زیادہ آبادی مومنین کی شام میں نہیں ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ کس استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے پر وبال ڈال رہے ہیں، حالانکہ اختلاف وہاں بھی ہوگا آپس میں اور ہے میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جب یہ مذہب اور مکتب اور زمین کی بات آئی، وطن کی بات آئی، تو وہ سب کیسے اکٹھا ہوئے، اور وہ جو 3 سال سے لڑائی چل رہی ہے جس کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی، وہ سب ختم نہیں ختم ہوئی نا، لیکن بلکہ وہاں سے بھاگنا پڑا، ان کو بھگا دیا، وہ فرار کی حالت میں، وہ شکست کھا چکے وہاں، جیسے لبنان میں شکست کھائی وہاں بھی شکست کھا چکے، اب انہیں نے رخ کیا عراق کا، ٹھیک ہے نا، عراق کی طرف۔ اب دیکھیے 10-12 لاکھ، مگر کتنا آگے ہیں ہم سے، آپ نے اندازہ کیا کہ کتنا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں حالات کا سامنا کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا، اللہ کی مدد بھی جب آتی ہے جب انسان خود میدان میں کھڑا ہوتا ہے، لہذا وہ جانتے ہیں کہ جینا ہے اپنے مکتب کے ساتھ تو لڑنا ہے، اپنی نسلوں کو اپنا مذہب اپنا نظریہ منتقل کرنا ہے تو لڑنا ہے، میدان جنگ میں رہنا، جو قومیں میدان میں رہتی ہیں وہ فاتح رہتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ۔ اچھا اب آئیے یمن، کتنے سے وہاں پہ مومنین ہیں، اتنی ہی تعداد ہے، 15 سے 20 لاکھ، اس سے زیادہ نہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، 4 سال ہو گیا دیکھیے لڑ رہے ہیں میدان میں کھڑے، کیونکہ معلوم معلوم ہے کہ دشمن ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آؤ بچاؤ یا یہ کرو، بھائی کب تک ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہو رہا ہے، یہ سب نہیں ہے، وہ میدان میں کھڑے۔ لبنان میں کتنے ہیں، 30% آبادی کا، 25% بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں بھی آبادی اتنی ہے، 12 سے 15 لاکھ آبادی، اور اس میں حزب اللہ کتنی ہوگی، 15,000، یعنی حزب اللہ کے جو جس کو کہتے ہیں کہ آرمڈ جو فورسز ہیں ان کی، جو مجاہدین ہیں وہ کتنے، 15,000، مگر کتنی بڑی لڑائی لڑی انہوں نے دنیا کی، کتنی بڑی جنگ لڑی کہ پہلی بار تاریخ میں شکست سے دوچار کیا اسرائیل کو، جب سے اسرائیل بنا ہے پہلی بار اس نے مار کھائی، شکست تسلیم کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے خود تسلیم کی میڈیا پہ آ کے کہ ہم نے پہلی بار شکست کا مزہ چکھا، اور ہماری قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شکست بھی ہو سکتی ہے، یہ ان کے وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ تھا، تقریر تھی آن ایئر جو پوری دنیا میں گئی ہے، کہ ہمیں شکست تسلیم، شکست سے دو چار کیا۔ عراق میں 58 سے لے کر آج تک، یعنی عبدالسلام عارف سے لے کے عبد الکریم قاسم اور جتنے بھی بکر وغیرہ جتنے گزرے صدام گزرے، 30 لاکھ سے زیادہ مومنین شہید ہو چکے، 30 لاکھ معمولی تعداد ہے، آبادی کتنی ہے بھائی، بہت آبادی ہوگی وہاں مومنین کی، 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ، اس سے زیادہ تو نہیں، 1 کروڑ ہوں گے، 1.25 کروڑ ہوں گے، 1.5 کروڑ، مگر میدان میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب بھی وہ تیار ہو گئے نا، جیسے حکموں نے پتہ چلا کہ یہ باغی آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ذرا وردیاں پہن لی سب نے، علماء نے بھی پہن لی، عورتیں بھی میدان میں آ گئی، مرد بھی میدان، انہیں معلوم ہے کہ لڑنا ہے بھائی، جینا ہے تو لڑنا ہے، اب سروائیو کرنا ہے تو لڑنا ہے، میدان میں کھڑے رہے نا، कोई शिकायत कोई गिला नहीं है, जानते हैं कि भाई लड़ना है इनसे, इनको नहीं आगे और आगे नहीं और रोक दिया, उनका उनकी पिटाई का आगाज शुरू हो गया, बेफिक्र रहिए। और जिसने आग लगाई थी उसके यहाँ भी शुरू हो गया काम, हमने कहा था कि वहां शुरू होने वाला है, इत्मीनान रखिए, क्योंकि बागी वही पलटेंगे। जैसे हमने मुदाखलत की थी अफगानिस्तान में, अब अदाचकी है, वो सारे इधर ही पलट कर आ गए ना, तो जिसने वहां किया था ना आले सऊद ने, अब उस आले सऊद को भुगतना है, क्योंकि सब मार खा के कहां भागेंगे, वही भागेंगे ना, कि भाई तूने हमें मरवाया, तूने पैसे दिए, तूने कहा था लड़ो, तो वही जाएंगे। लिहाजा इत्मीनान रखिए, ये बातें मैं बता रहा हूँ तो ये होना है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि मोमिन मैदान में खड़े, मैदान में खड़े, उन्हें मालूम है कि भाई लड़ना है, दुश्मन सामने से लड़ना है, इज्जत के साथ लड़ना है, इज्जत के साथ। तो मकसद इन मजालिस का यही है कि जहनी तौर पर, मैं जहां भी मजालिस पढ़ रहा हूँ, यही कई लोगों ने इतराज किया, खुद तो कुछ करते नहीं, तो मैंने कहा भाई बातें तो कर लेता हूँ, जब आप इतने तैयार हो जाओगे तो मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा। अभी मैं वर्दी पहन के जाऊं तो कहां जाऊं, जरा बता दीजिए मुझे भाई, किससे जाके लो, कहां जाके लो। बात ये नहीं है, बात ये कि जब तक कौम जहनी तौर पे तैयार ना हो, कैसे काम होगा, नहीं हो सकता ना काम जहनी तौर पे तैयार। हाँ भाई, भाई इस हकीकत को तस्लीम कर लीजिए कि ये मकामी मसला नहीं है, ये बैरुल अक्वामी मसला है, पूरी दुनिया की ताकतें लगी हुई हैं और हमारे ही पीछे लगी हुई है, क्योंकि हर जगह हमसे मार खाई है, हर जगह हम और यहां भी हमसे ही मार खाएंगे, इत्मीनान रखिए आप। मगर क्या है, थोड़ा सा शऊर ऊपर आने की जरूरत है, लोगों को ये यकीन हो जाए कि बाबा एक मसला सामने है, इसे लड़ना है, ये किसी एक मौलवी या दो मौलवियों के बस की बात नहीं है। क्या मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप वो क्या कर सकता है अकेला, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कौम तैयार ना हो, हसन नसरुल्ला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक लुबनान की कौम उसके पीछे ना हो। आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा कभी भी कारआमद नहीं होता अगर कौम उस पर अमल ना करती। फतवा दे दीजिए आप, यहाँ कितने मुफ्ती फतवा देते रहते हैं सुबह शाम, नहीं ना, लेकिन वहां क्या कौम ने फॉलो किया ना, फौरन निकल आई ना घरों से। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना करे कि आप, मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात मानी, मैं नहीं कह रहा, ये बिल्कुल भी कतन आपके जहन में भी ना है। मैं उसूल बता रहा हूं कि जब ही जब पूरी कौम फिक्री तौर पर तैयार होती है तो बात समझ में आती है। इसलिए जरूरी है ये समझना कि हालात बहुत ज्यादा संगीन है, जितना आप समझ रहे उससे ज्यादा संगीन है, इससे बड़ा मार्ग। लिहाजा जो समझता होगा तारीख को, जो जानता है मजहब तशय्यो की तारीख, जो जानता है कि शियत क्या है, वो इस्तिकामत उसके अंदर पैदा होती है, वो जानता है कि नहीं खड़ा रहना है मैदान में, बाबा जाना तो अपने मौला की बारगाह में। अभी मैंने जिनकी फातिहा पढ़वाई सब मर गए, चार अफराद को मैं जानता हूँ मेरे करीबी अजीज, चारों करीबी अजीज ही समझ लेना, मैंने कहा ना कि एक हस्ती मेरी माँ का दर्जा रखती है, वो चली गई दुनिया से, और दूसरा जवान मेरा भतीजा था, मेरी वाइफ का भतीजा, तो मेरा भी भतीजा मेरे बिरादर, वो 27 साल का, हार्ट अटैक हुआ, कुछ भी नहीं था, कोई बीमारी मान लिया, बैठे बैठे मर गया, गिरा घर से 5 मिनट में उसका बेचारे का इंतकाल हो गया, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, एक और मेरे अजीज वो भी चले गए, अब मेरा भाई अली सरदर उसके वालिद का इंतकाल हो गया, दुनिया से जाना है ना, जो मैंने पहले एक बार बात की थी, मुकदमा बना रहा हूँ सिर्फ अगली बातों के लिए, जाना है ना, चले गए, जिसको जाना है वो जाएगा, रुकेगा नहीं। लिहाजा ये कहना कि भाई इतने मर गए, इतने शहीद हो गए, इसकी बात को आप छोड़ दीजिए, एक एक दिन में करबला में 1,000, 2,000 काजमेन में शहीद हो गए लोग, लेकिन वो मैदान में खड़े हुए ना, तो ये तो तय है कि जाना है तो जाना है, तो बाबा इज्जत के साथ तो जाए ना, आदमी मैदान में खड़ा रह के तो जाए ना, बुजदिलों की तरह तो ना जाए दुनिया से। और फिर इस वक्त तो वतन की भी बात है अपनी, मैं उसके बगैर रहता नहीं। अब आप देखें ना कि हमारे जवान भी मैदान में डटे हुए, हमारी फौज मैदान में उतर चुकी, दहशत गर्दों को कुचल भी रही है, मार भी, दुआ भी किया कीजिए कि परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द इस फितने का खात्मा हो जाए, ताकि हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में अमन व अमान कायम हो जाए, हम फिर से एक दूसरे के साथ जैसे भाइयों की तरह रहते थे रहें, ये खत्म होगा। मैं तकरीर, अगर मेरी पुरानी याद है तो याद रखिए, मैंने आपसे कहा है कि खवारिज की मुद्दत 35-40 साल से ज्यादा इनके फितने की नहीं होती, बार बार सर उठाते, अब इनका इख्तिताम शुरू हो गया है, इनके 35 साल हो गए, अभी आइंदा 3-4 साल के अंदर बिल्कुल फितना, अब नए सिरे से कहीं उठेगा तो और बात है, ये फितना खत्म होने जा रहा है ये वाला, मगर लड़ाई हक और बातिल की तो खत्म नहीं होगी ना, हक और बातिल का मारिका तो किसी ना किसी शक्ल में जारी रहेगा ना भाई, ये तो जब तक कयामत नहीं आ जाती, जब तक इमाम जमाना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़हूर नहीं हो जाता, तो हक और बातिल का मारिका तो है। तो बाबा जब आप कह रहे हो कि मैं हक पर हूं, तो फिर आप क्यों ये घबराते हो कि साहब ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, भाई होगा ना, जब हक है तो बातिल तो सती से कार रहेगा उसके साथ, बातिल तो अपनी फितरत दिखाएगा ना हमेशा, जब है मारिका आप इस बात को यकीन कर लें कि भाई हक को बातिल का मारिका जारी है और आगे बढ़ता जाएगा, जब इतना बढ़ जाएगा जब ही तो जहूर होगा ना इमाम का, इमाम का जहूर कब होगा, जब फितना उस हद तक पहुंच जाएगा कि हर आदमी चिल्लाएगा, अभी तो खाली दुआ कर देते ना, मैं और आप, मैं अपनी बात कर रहा हूं, चले आप ना से, कि आदत पड़ गई, अज्जल अल्लाह जहूर एक मौला जल्दी आ जाइए, جلدی آ جائیے زبان پر ایک جملہ, لیکن نہیں, جب وہ جو وہاں تک پہنچے گا کہ دل سے ہر مومن چلا کر کہے گا کہ مولا بس اب آپ کی ضرورت ہے. مگر کون سے مومن جو میدان میں ڈٹے ہوئے ہوں گے اور اب بھی مدد کرتے ہیں مولا, مولا مدد نہ کر رہے ہوتے, ہمارے وقت کا امام ہمارا حامی و ناصر نہ ہوتا تو ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. یہ جتنے اوپر کاروائیاں ہو رہی ہیں نا, یہ غائبانہ, یہ آپ کو نہیں معلوم, یہ وہی طاقت کام کرے گی. وہ اللہ کی جو حجت ہے نا زمین پہ, آخری حجت وہ, شام ہو, عراق ہو, پاکستان ہو, یمن ہو, لبنان ہو, کہیں بھی ہو, اگر امام زمانہ ہمارے حامی و ناصر نہ ہوتے تو ہمیں کب کا مٹا دیا جا چکا ہوتا. وہ جو میں آپ کے سامنے تاریخ پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں کب کب تشیع کیسے نکلا ہے اور کس طرح ختم کرنا چاہا. اور جب یہ دیکھا, اب یوں آغاز یوں کرنا چاہتا ہوں موضوع کا, کہ جب یہ دیکھا کہ مارنے سے, قتل کرنے سے یہ ختم نہیں ہوتے, اتنا قتل عام کیا گیا تھا بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں, اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک ایک شیعہ کو مٹا دیا جائے. ابھی وہ مرا نہیں ہے, سعودی شہزادہ ایک مر گیا جس نے کہا تھا ایک مرنے والا ہے, یعنی وہ زندگی میں ہی مردہ لاشیں ہیں. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, کیا پتا میں ابھی گھر تک نہ پہنچ پاؤں مر جاؤں, بات یہ نہیں, بات یہ کہ زندگی میں مر گئے. انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ روئے زمین سے ایک ایک شیعہ کو مٹا کے دم لیں گے. اب انہیں اپنی فکر پڑی گئی, بادشاہ بھاگ گیا, باقی بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں, بادشاہ بھاگ چکا ہے, وہ نہیں ہے, اس کو معلوم ہے کہ ہو گیا کام, اب جو ہے ریورس گیئر لگ گیا, اب بیک ٹو دی پویلین کی کہانی ان کی شروع ہو گئی. مگر خطرناک حملہ کیا کیا, جب بنی امیہ نے یہ دیکھا, بنی عباس نے دیکھا کہ بابا یہ قتل کرنے سے ختم نہیں ہو رہے اور یہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, پھر دوسرا حملہ کیا. وہ دوسرا بڑا خطرناک حملہ تھا جو آج بھی شروع کیا ہے دوبارہ سے, پھر وہ حملہ ہوا ہے. اسی لیے ابھی مقدمہ بنا رہے ہیں, پھر جب الف سے لے کر چلیں گے, بسم اللہ سے لے کر چلیں گے بات کو, تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. وہ کیا تھا, نظریاتی حملہ. نظریاتی حملہ یعنی جتنا میڈیا تھا اس زمانے کا وہ ایک طرفہ تھا, جعلی حدیثیں, جعلی واقعات, جعلی فضائل, یہ سب گڑ گڑ کے ایک کتاب, دو کتاب, تین کتاب, چار کتاب, پانچ کتاب, اس زمانے میں ہزاروں کتابیں تشیعوں کے خلاف لکھی گئیں. علماء میدان میں آگئے, ممبر پہ میدان میں آگئے, ممبر بھی ان کا ظاہر ہے, ائمہ طاہرین کے پاس تو ممبر نہیں تھا نا, ممبر تو دشمنوں کے ہاتھ میں تھا اور میڈیا وہ ایک ہی تھا, محراب اور ممبر مسجد, اور یہ تھا بس, یہ تھا. وہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ ان کو نظریاتی طور پہ دبا دیا جائے, کچل دیا جائے. یہ شو کہ یہ کچھ بھی نہیں, یہ معتزلہ سے انہیں اپنے عقائد لیے, کچھ انہیں اشاعرہ سے لیے, شیعت بن گئی. یعنی شو یہ کیا گیا کہ شیعت جو تھی وہ بعد کی پیداوار ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہم جو تاریخ آپ کے سامنے بیان کریں گے اس میں بتائیں گے کہ سوائے شیعت کے سب بعد کی پیداوار ہیں, اور دلائل کے ساتھ. اللہ اکبر یا رسول اللہ, اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ, تاریخی ثبوتوں کے ساتھ, اور اس میں اپنی خامیاں بھی اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو برا مت مانیے گا, کیونکہ جب تک انسان وہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی عادت نہ پڑے اس وقت تک وہ حقیقت پسند نہیں بن سکتا, اس وقت تک مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا. لہذا بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے کہ ہاں بھائی ہم سے بھی یہ خامیاں تاریخ میں ہوئی ہیں, ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں, کہ ہم دشمن کے ہاتھ میں خود ہتھیار دے دیتے ہیں, اپنے آپس کے مسائل ایسے ایجاد کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے فرقہ وجود میں آ جائے. کیسے آتا ہے اسی کی تاریخ ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے حملہ ہوا. اب آئیے جو آیت میں نے صدا میں کلام قرار دی, پھر تلاوت کرتا ہوں, اس کا ترجمہ کرتا ہوں, بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن پھر آپ سے گزارش کہ بیان کچھ کرے. یعنی نانی مریم پوچھنے لگے, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 8-9 دنوں میں, 10 دنوں میں زندگی رہی تو میں کچھ ڈلیور کرنا چاہتا ہوں, وہ باتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو میرے بچوں کو نہیں پتا, جو ہمارے مکتب کے جو حصے بنے مختلف زمانوں میں ان کی بھی تاریخ تھوڑی تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھیں گے, اور جو بڑے بڑے فکری جو جیسے امامیہ معتزلہ مرضیہ کیا ہے ان سب کی تاریخ, تاکہ کچھ نہ کچھ ذہن میں رہ جاتا ہے نا. اس تقریر کا خطبے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, یاد رکھیں کہ تقریر کی باتیں کچھ نہ کچھ ذہن میں رہ جاتی ہیں, اسی لیے خطبات مولا کائنات امیر المومنین علی کے چھوٹی سی ادنا سی گزائش کے رمضان گراتے ہیں, کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن مجید سب کرتے ہیں. خدا نہ کرے کہ میں یہ ظاہر نہیں کر رہا کہ میں بہت کرتا ہوں, نہیں, میری گزارش ہے کہ جو کم توجہ دیتے ہیں وہ توجہ دیتے ہیں,
ترجمے کا قرآن، آپ دیکھیے اس میں سے کیا کچھ اور کتنا کچھ ملے گا۔ بہت سارے مسائل جن پہ آپ لڑ رہے ہوتے نا باہر، ان کے مسئلے کا حل آپ کو خود پڑھ کے مل جائے گا قرآن مجید میں بات ہوگی، بلکہ یہ مسئلہ تو صاف صاف اللہ نے بیان کر کے میں کیا جھگڑا کر رہا ہوں، میں کیا جھگڑا کر رہا ہوں، اور جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں۔ میرے محسوس نے ایک بیان دیا مسئلہ مثال کے طور پر، ایک بیان دیا آج کے دنیا میں صاف اور واضح کتاب ہے کسی بھی مسئلے پہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر گروہ اس کو اپنے مطلب کی تشریح دیتا ہے۔ یہ تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، رہبر ایک تقریر کر رہے ہیں، رہبر نے ایک بیان دیا، لیکن ہوا کیا کہ کیونکہ ہمارے فکری گروہ بنے ہوئے ہیں لہذا ہر گروہ تعمیر کرتا ہے، یعنی رہبر کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، لیکن رہبر سے پوچھو جس نے تقریر کیا آپ کون ہوتے اس کے مطلب کو بیان کرنے والے۔ جیسے معصوم نے فرمایا تھا جب ایک نے کہا کہ اس نے آیت کا یہ کہا کہ اس آیت کا یہ مطلب، ایسا کہ مطلب اس نے کہا کہ اچھا یہ کتاب اس نے لکھی یا اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے نا، تو اسے کیسے معلوم کیا؟ وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا؟ وہ سمجھا کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ ختم ہوگی تو بات اسی سے پوچھی جائے گی نا جس کی کتاب ہے، جس کا بیان ہے، جس کی حدیث ہے، جس کا قول ہے، وہی تشریح کرنے کا بہتر حق رکھتا ہے۔ اسی لیے خود قرآن مجید میں سوال ان کا جواب اسی میں ہے، کیونکہ اس کی بعض آیتیں خود ہی بعض آیت کی تفسیر کر دیتی ہیں خود ہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی مفسر بن جائے، کہنے کا مطلب یہ کہ جب ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو بہت سارے مطالب اس کے ذہن میں جو سوالات ان کے جواب خود بخود اس کو مل جاتے ہیں۔ سوال کے نائب فرمائیے محمد
مگر جمع کیا گیا نا،
جیسے شریعت کے بعد ہم اگر فقہ میں جائیں, فقہ کی تقسیم کریں, تو بھائی اسلام تو وہی ہے, شریعت اسلام ہے, لیکن جب فقہی احکام ترتیب ہوئے تو فقہ جا کر یہ کب وجود میں آئی؟ چھٹے امام کے زمانے وجود میں آئی. یعنی چھٹے امام نے کیا کرنا, وہاں کیا اللہ نے کوئی اجازت دیا؟ تو سارے فقہ کو ہے وہ فقہ محمد ہی, لیکن اسے جمع کیا کیونکہ آپ کے زمانے میں جمع ہوا, آپ کے زمانے میں ایک ترتیب کی مرتب ایک منظم شکل میں آئی, لہٰذا اس کا نام ہی پڑ گیا فقہ. جا کر یہ آنے کے فقہ جا کر یہ کوئی فقہ علوی, فقہ حسینی, فقہ اسدی سے الگ نہیں ہے, فقہ محمدی سے الگ نہیں, لیکن پچھلا ماحول پچھلا زمانہ بنے ہوا یہ تھا, اس کے بعد یہ ذرا سا راحت کا زمانہ اور اس میں جمع کر دیا, اور ایسا جمع کیا کہ قیامت تک کے لیے اصول منظم کر. یعنی ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی, اور لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے بعض دفعہ کہ کس چیز کو حلال قرار دیں, کس چیز کو حرام قرار دیں, لیکن ہمیں جو معصوم نے اصول دے دیے, قیامت تک اگر ہم اس سے وابستہ رہیں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ایسے عرض کیا میں نے کہ غور لوگوں کے مقابلے میں فکر جا رہی ہے, کیسے یہ بتائیں گے انشاءاللہ زندگی نہیں آئی تو میں جانے سے, لیکن ابھی بات کو مکمل کریں. تو بس جناب آدم سے لے کر آبادی اب اتنی بڑھی گئی, اس آبادی ہوئے قانون کی ضرورت ہے, منظم قانون بکھرے ہوئے تھے, کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن نبی کی ذمہ داری یہ تھی کہ منظم قانون ان کو دے دے. تو پہلی بار جناب آدم کے بعد جو یہ قوانین الہی قوانین منظم شکل میں سامنے آئے تو اس کا نام پڑا شریعت نوح. کیا نام پڑا؟ شریعت نوح. کہ یہ شریعت کب تک چلی؟ جناب ابراہیم پہ. جناب ابراہیم بھی جناب نوح کے شیعوں میں سے تھے, ذہن میں رکھیے گا, بات کی مجالس میں انشاءاللہ نہیں رہی, تفصیل میں جائیں گے, جملہ ذہن میں رکھیے گا جو میں نے کہہ دیا کہ جناب ابراہیم بھی جناب نوح کے شیعوں میں سے تھے. اس لفظ پہ بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے, لیکن چلیے ابھی ایک بات. جناب ابراہیم کے بعد اور پھیل گیا, یعنی ارتقا بڑھا نا, جس کی طرف ہم اشارہ کرتے رہے ماضی میں مجالس میں کہ ترقی کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, آبادی آگے بڑھ رہی, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی, لہٰذا اب مسائل کو جو نئے مسائل پیش آئے پھر جمع کیا صحف ابراہیم کی صورت میں, کتاب نازل ہوئی جناب ابراہیم کا, لیکن یاد رکھیے کہ کس صحیفے نازل ہوئے اور قرآن مجید نے اس کی گواہی دی, نہ آدھا لگے صحف ابراہیم اور موسیٰ, ابراہیم و موسیٰ, تو بس یہ قرآن دلیل تھی نا کہ جناب ابراہیم پر صحیح پہ نازل ہوتے رہے. لہذا پھر بنی شریعت ابراہیم, جس کو کہا جاتا تھا پیغمبر خدی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک, دین ابراہیم علی بدل المسلمین. میں پہلا مسلمان ہوں, یعنی باقاعدہ لیکن باقاعدہ شکل میں کب سامنے آئی یہ چیز اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم کے زمانے سے. تو جناب ابراہیم کی یہ دوسری شریعت جناب نوح کے بعد آئی شریعت ابراہیم. اب یہ شریعت ابراہیم جاری ہے, ساری ہے, کب تک؟ جب تک کہ پیغمبر خدی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے, اس کا بھی انشاءاللہ بڑی آسانی سے جواب دینے کی کوشش کریں گے, چاہے آج موقع مل گیا آج نہیں تو کل زندگی نہیں. اب جناب موسیٰ کا دور آیا, جناب موسیٰ پر کتاب نازل, درست ہے, جناب موسیٰ پر کتاب نازل, اور جناب موسیٰ جن علاقوں میں مبعوث ہوئے وہاں سب نے وہ اللہ کا مطلب, ابھی بتائیں گے کیا مطلب ہے اللہ کا دین کیا ہے, دعوت کا محور کیا ہے اللہ کی, اللہ کی طرف سے دعوت دی جاتی, شریعت موسیٰ نازل ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب جب شریعت موسیٰ, جو سوال آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب دوں گا کہ شریعت موسیٰ, تو یہ مکے والوں نے اس شریعت کو قبول کیوں نہیں کیا جو دنیا ابراہیم پر تھے, جو حضور کے اجداد تھے تو انہیں بھی شریعت موسیٰ کا پابند ہونا چاہیے تھا نا, مگر وہ دین ابراہیم کے اندر. ایک سوال یہ آ گیا, اس کا جواب دیں گے کہ بھائی وہ ماننا چاہیے تھا نا, شریعت اب شریعت آگے شریعت موسیٰ پہ چلے, مگر وہ دین ابراہیم ہی چل رہا تھا. اب سفر آگے بڑھا شریعت کا, جناب عیسیٰ کا دور جدید ترین دور, کیونکہ اب ہمیں معلوم ہے نا کہ 2014 سال ہو گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے درمیان میں آئے ہوئے, 20ویں سال چل رہا ہے نا 2014 کا, اب معلوم ہو گیا کہ جدید دور. جناب عیسیٰ پر بھی کتاب انجیل نازل ہوئی, لہذا ان کے پیروکار شریعت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, چوتھی شریعت, شریعت عیسیٰ. اب پھر وہی سوال ہے جب جناب عیسیٰ کی شریعت آ گئی تو مکے والوں میں چلو باقی تو بت پرست تھے، جو حضور کے اجداد تھے جو دین ابراہیم پر تھے، ان کو بھی پھر عیسائی ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی شریعت نے صرف انہیں نے قبول کیوں نہیں کیا، ہے نا؟ ابھی دو سوال آ گئے آپ کے پاس، اس کے جواب اب آئیے آپ شریعت ہے، اور جو پانچویں شریعت ہے جس کا ذکر پانچ شریعتوں کا ذکر ہے، شریعت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بیس بنا لی جائے تاکہ عمارت بنانے میں آسانی ہو جائے۔ شریعت نوح منسوخ، شریعت ابراہیم منسوخ، شریعت موسیٰ منسوخ، شریعت عیسیٰ منسوخ۔ کیا مطلب منسوخ؟ ایک وقت میں سب پہ نہیں چل سکتے، وہ ہر زمانے کے حساب سے تھی نا ایک زمانہ تھا، اب جو شریعت آ گئی یہ تکمیل کر رہی ہے ان تمام شریعتوں کی جو پہلے آئی تھی، لہذا ان کی ضرورت نہیں۔ اب شریعت پر ایمان رکھنا واجب ہے، یاد رکھیے گا اللہ کی کتابوں پہ، اللہ پہ، اللہ کے انبیاء پہ ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ جس نے بھی جو کام انجام دیا اللہ کے حکم سے کیا تھا نا، اللہ کے حکم سے سارے کام انجام دے رہے تھے، لہٰذا منسوخ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب ایسا نہ کرنا کہ اگر اپنے مطلب کا ایک حکم مل رہا ہے انجیل میں تو وہاں سے لے لو، زبور سے مل رہا ہے تو وہاں سے لے لو، بھائی سب اللہ کی کتابیں ہیں، ہے نا؟ ایسا جو تو ایسے لے لیں گے، سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ شریعت موسیٰ میں یہ حکم تھا، تین نمازیں تھیں یا دو تھیں یا کسی نے ایک نماز، نہیں اب یہ حکم احکام مکمل ہو گئے، کب ہوئے؟ وہ بات آ جائے گی بعد میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس قرآن مجید کی آیت نے سمجھا دیا کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام اجمعین تک یہ جتنے بھی تھے سفر طے کر رہے تھے دین کا، اپنے اپنے زمانے کے مطابق آگے لے کر چل رہے تھے لوگوں کو، پیغمبر ختمی مرتبت پہ آ کے دین کا سفر مکمل ہو گیا، یعنی دین مکمل ہو گیا، دین کامل شکل میں آ گیا۔ جب کامل شکل میں آ گیا تو اب کسی نبی کی ضرورت، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہوگی، اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اب کس کی ضرورت ہوگی؟ دین مکمل ہونا اور ہے، دین کی حفاظت کرنا اور ہے، یعنی دین مکمل ہو گیا، نیا دین نہیں آئے گا۔ جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ کا پسندیدہ دین کے اندر دین ہے، اندر نہ ہی اسلام، اللہ کی تصدیق بہترین دین کیا ہے؟ اسلام ہے، تو بھائی پھر یہ کرو کیوں بن گئے؟ پھر یہ نماز کا انداز، نماز تو ہے انداز مختلف کیوں ہو گیا؟ روزہ تو ہے انداز مختلف کیوں ہو گیا؟ قربانی تو ہے انداز مختلف کیوں ہو گیا؟ بابا دین مکمل ہو گیا، دین موجود ہے، یعنی اب کیا مطلب ہے کہ دین مکمل، نئی چیز نہیں آئے گی کوئی، پورا دین موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حفاظت کرنے والا دین کا گروہ کون سا ہے، کون سا گروہ ہے جس کے پاس دین اصل شکل میں موجود ہے، اس گروہ کو واضح ہو جائے گا نا۔ یہ معیار کیسے پتا چلے گا؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا کون صحیح ہے کون غلط، میں معیار دے کے جا رہا ہوں۔ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں جھوٹ کی ضرورت نہیں، اس میں ظلم کی ضرورت نہیں، اس میں معصیت کی ضرورت نہیں۔ جہاں جہاں اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، سمجھ لیجئے کہ وہاں دین اصل شکل میں موجود نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، جھوٹ کا سہارا لینا تو بس جہاں اور کا حکم ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان غدیر پہ جمع ہوتے اور غدیر کے اعلان کو فراموش نہ کرتے تو مسلمانوں میں کبھی تفرقہ پیدا نہ ہوتا، مسلمانوں میں کبھی اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ تو اب جو ہم نے مثال دی تھی کہ آج رہبر ایک بیان دیتا ہے، لوگ اپنی اپنی مرضی سے تعویل کرتے، میرے سامنے بھی تعویل ہے، بھائی رہبر یہ کہہ رہا ہے، صاحب صاحب یہ کہا ہے، رہبر نے آپ اس میں سے بھی نکال لیا، امید میں اس نے، یہ بالکل ایسی تعویل ہے کہ جیسے جب صفین میں جناب عمار یاسر شہید ہوئے تو لوگ چلا اٹھے، شامی چلا اٹھے، کیونکہ سنا تھا اس حدیث کو کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور لوگوں نے ہتھیار رکھنا شروع کر دیے، شامیوں نے کہا بھائی یہ کیا غضب ہو گیا، جناب عمار یاسر قتل ہو گیا، وہ تو حضرت علی کے لشکر میں آئے تھے اور رسول کی حدیث ہے کہ باغی گروہ شہید کرے گا۔ تو فوراً شامیوں کے امیر نے تعویل گڑی کہ بھائی اس کے قاتل ہم نہیں ہیں، اس کا قاتل وہ ہے جو لے کر آیا تھا۔ اچھا یہ تو
ایک حدیث ایک جگہ لکھی ہوئی میں نے دیکھی کہ فلاں حضرت حسین
اب میں کیا آپ کا نام لا یہاں پہ نام لیتے ہوئے تو ان کے مولا نے منع کیا کہ ان کے برابر نہ کھڑا کروں لا کے اپنے ذاکری سے بھی دس دوست ہمیشہ انتظار کرتا ہوں خدا کے بندو علی کا ان کا مقابلہ نہ کیا کروں گا نہ علی نہ اعلان کا ہے زبان بھی خراب ہوتی ہے نا کیا ان کا آدمی ذکر کرے کیا ان کا نام ہے لہٰذا بطور کلی بات کریں گے جو بھی بات کریں گے وہ بطور کلی بات کریں گے پتہ چل جائے تو بس آج یہی بات تو مجھے اطمینان پہنچاتی ہے مومن کے دل جمے ہوتے ہیں گھبرائی دیکھیں کیا بک رہا ہے اس نے جھوٹ کہہ دیا اس نے ٹی وی پہ یہ کہہ دیا تو وہ خدا کا شکر ادا کرو خدا کا شکر ادا کرو کہ پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول کے یہ اعلان کر رہا ہے تو اس کی اپنی بنیاد ہے یعنی جو جھوٹ پر میرے خدا کا شکر ادا کرو ہمیں جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے پاس سچ ہے سچ ہی سچ ہے نا وہ سچ دنیا کے سامنے رکھ دیتے وہ سچ دنیا کے سامنے لے کر آ جاتا لہٰذا ایک رہبر کے بیان میں جب اتنی تعبیریں گڑ لی جاتی ہیں تو بتائیے حدیثوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہوگا 900,000 حدیثیں کتنی اس میں سے صحیح کتنی نکلی 4,000 سے لے کے 6,000 اور یہ کب تھا رسول کے زمانے میں ہوں خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوں ہم نے اس کیا کہ بات پہنچانا چاہتے ہیں لہذا کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے بڑے احترام سے کہہ رہے کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تب ہوا تیسری صدی ہجری میں تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں یہ ہوا کہ غلط کو صحیح سے الگ کرنے کا قدم اٹھایا گیا اب اٹھایا نہیں مجھے سے بحث نہیں میں تو ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں کہ صحیح کو الگ کیا غلط سے تو کتنے غلط نکلے کتنی حدیثیں غلط نکلی جناب 900,000 میں سے 4 سے 6,000 اور ایک صاحب نے تو صرف 1,500 لکھا ہوا 1,500 صحیح ہے باقی سب غلط ہے کسی نے کہا 3,900 کسی نے کہا 4,000 اتنے سو بہت زیادہ تو بھائی اتنا تو انصاف سے کام لو کہ 200 سال تک 900,000 غلط حدیثیں کتنی بھائی مان لیا نا آپ نے کہ تیسری صدی اور چوتھی صدی ہجری میں صحیح کو الگ کیا گیا غلط تو اتنے 100 سال تک 900,000 غلط حدیثیں گردش کرتی رہی کہ نہیں کرتی رہی بس اب فرقے وجود میں نہ آتے تو کیا ہوگا کیونکہ سب نے اپنی اپنے مطلب اور اپنی اپنی مرضی کی حدیثیں گڑی تھی نہ گڑی ہوگی تو صحیح کیا اور غلط کیا ہمیں ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اپنی مرضی سے کوئی حدیث بنائی ہو سلسلہ قائم رہا روایت کا سلسلہ روایتوں کا سلسلہ اگر 11ویں امام نے کچھ کہا تو یہ کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا ان کے بابا نے ان سے کہا ان کے بابا نے ان سے کہا 6ویں امام نے یہی تو دلیل قائم کی تھی اس وقت کے امامت کے دعوے دار پر یہی دلیل نہیں ہے جگہ الگ ہے زبان الگ ہے قوم الگ ہے قبیلہ الگ یہی تو ہوا نا کہ تعبیر کی ہے، تعبیر کی نا، کہ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں جو شیعہ سمجھے، اس کا یہ مطلب نہیں جو فلاں سمجھا، یہی تعبیر کی نا، یا مولا کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی، مگر یہ تو کسی بھی صورت نہ ہوگی کہ اس قول کا انکار کر دیتا کہ منقول تو مولا پاس علی مولا کہا ہی نہیں رسول نے، مطلب غلط کرنے کی کوشش ضرور کی مگر حدیث کا منکر کوئی نہیں۔ لہٰذا بنیاد ہماری کیوں مضبوط ہے کہ جن حدیثوں کو جن روایات کو پرکھا گیا، چھٹے بار میں فرمایا نا کہ جو حدیث قرآن کے معیار پہ نہ اترے اسے دیوار پہ دیوار دیوار پہ اور کی بنیاد رکھی، یہ معصوم کا ہر قول قول ایک طرف رکھتے جائیے اور آیات ایک طرف رکھتے جائیے۔ من خود تو مولا فاضل علی مولا میں کتنی آیات ہیں گواہی دے رہی ہیں، انما ولی حکم اللہ ورسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ لہم راکعون یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ اب نام کی سے مولا کر رہے ہیں قول مولا، وہ آیت آیت کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے مذہب تشیع کے کہ تیسرا مولا گھومنا ہے تو کہاں جا رہے ہو، آیت یہ کہہ رہی ہے، تعبیر کیوں کر رہے ہو، اپنی مرضی کے مطلب کیوں نکال رہے ہو، اب پوچھو رسول سے کہ یہ مولا کون ہے، اس آیت کے جواب میں اللہ کے رسول نے غدیر خم میں بتایا کہ تیسرا مولا کون ہے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پہلے دن ہی آپ تھک جائیں کل نہیں آئیں، کیونکہ مجھے بہت سارا جو زندگی رہی تو میں نے ایسا کہ آپ سے وعدہ کیا کہ بہت ساری چیزیں جس کے لیے آپ ترس ہیں جس کے لیے تشنا ہے جو بیان نہیں کی جاتی، عمر سنت کی بجائے میری عمر زمین کی میں بہت بڑا عالم قاضی ہوں، نہیں بہت بیان کرنے مجھے بھی لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ان فرقوں کی تعریف کو آپ اٹھانے میں، اس سے میں نے مقدمہ بنایا کہ مولا کا جواب بھائی نہ مولا کون ہے، تو آپ ہر بات میں حدیث جب لے کر آتے تو حدیث ڈھونڈیے نا کہ کہاں اور اپنی مرضی سے نہیں کہا، اپنی مرضی سے بھی اعلان نہیں کیا بلکہ کس جواب میں یہ آئی رسول بل لے اے رسول پہنچا دیجیے تبلیغ کر دیجیے، اس کا اس بلیغ کے معنی میں بھی بات کریں گے آپ سے، کیونکہ ایک جگہ بڑا ہمیں افسوس ہوا ہمارے ایک دوست نے تبلیغ کر ڈالی کہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ تبلیغ کا اعلان ہوا وہ بلیغ، اس کے علاوہ کہیں تبلیغ کا ذکر نہیں ہے، ایسی باتیں نہ کیا کرو دشمن کو ہتھیار نہیں کرنا۔ اور میں نے وہیں پر پایا پسنا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ و یخشون ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ قرآن میں نہیں، تو بابا یہ بھی علی کے لیے آپ مطلب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بس ایک آیت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 300 سے زیادہ آیا اور مجھ جیسا جاہل کہہ رہا ہے، اور عالم تو 3000 نکال لیں گے، اور اگر اس سے بھی بڑا کوئی عرفا میں سے ہوگا تو وہ کہے گا کہ پورے قرآن میں علی کی منقبت ہے بھائی بسم اللہ سے شروع ہو جاتی ہے، کہ میں اس کا ثبوت اس کے دلیل میرے پاس نہیں، لیکن آپ 300 سے زیادہ آیات تو میں جانتا ہوں علی کے بارے میں، تو آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کی ایک ہی آیت آئی اور وہ علی کے لیے آئی، نہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں ایک نہیں جتنی بھی تبلیغ کی آیتیں ہیں سب علی کے لیے آئی، ایسا نہ کرو ورنہ دوسرا آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے، انتمام جھوٹ کو شامل نہ کرو، ہمارے پاس سچ اتنا ہے کہ ہمیں کسی جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سچ ہے ہمارے پاس، پڑھو گے ہزار میٹر سے چلے آئے، ایسی وہ حدیث تھوڑی ہے کہ سارے سمندر روشنائی بن جائے، سارے شجر جو ہے ان کا قلم بنا دیا جائے، فضائل نہیں سکتے تو تمہارے ڈھونڈتے رہو گے ہر روز نئی نئی چیزیں نکلتی چلی آئیں، ڈھونڈو تو صحیح پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کیا کچھ رکھا ہے علی کے بعد میں اللہ نے، اور اسی لیے وہ ایک فرد جس کو اللہ اور اس کے رسول نے موقع قرار دیا، وہ ایک شخص محافظ بنا، وہ ایک محافظ بنا، تکمیل دین ہوگی نا تبلیغ رسالت سے، اس دن غدیر کے دن کیا ہوئی تکمیل دین مکمل ہو گیا، تحفیظ دین کا سلسلہ باقی تھا، دین مکمل ہو گیا، دین بچانا بھی تو ہے نا، جب دین مکمل ہوا تو حملہ شروع ہو گیا چاروں طرف سے، غدیر کو متنازع بنایا گیا، قول رسول کو متنازع بنایا گیا، حضور کی وصیت کو متنازع بنایا گیا، اتنے تنازعات کھڑے کر دیے گئے، پردہ فرمانے کے بعد پھر تنازعات ٹھیک ہے، اب پورے عالم اسلامی یک طرفہ کاروائی چل رہی ہے، ایک مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا، جیسے ضیاء الحق کے دور میں ہمارا جو حکام آ رہی ہے یک طرفہ نکلنے کے آ رہے ہیں، ایک ویوستھا رہی شجر سے امیدیں بتا ہوا، اپنی جگ سے وابستہ رہو، اپنی جگ کو تھام کے رکھو. اور وہ میں ایسے جملہ نہیں کہہ رہا جسے کوئی کہہ دیتا ہے آپ کی ولایت سے وابستگی ہو، ولایت سے وابستگی کا مفہوم ہی کچھ اور ہے جو ہوگا تو بھی بتائیں گے کہ ولایت سے وابستہ رہو، یہ کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گی اور ہر سوال کا جواب تمہیں ملتا چلا جائے گا، ہر سوال کا جواب. مگر وابستگی خالی نعرے کی حد تک نہیں ہوگی، وابستگی وہ معرفت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. پیش کرتے چلے جائیں گے، لیکن ابھی یہ تحفیظ عظیم کا کام ہوا کربلا میں، کربلا میں بچا لیا، غدیر میں مکمل ہوا، تین جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کی زحمتیں محنتیں مکمل ہو گئی، غدیر میں کربلا میں بچا لیا گیا، مگر غلبہ نہیں ہوا. اللہ کا وعدہ ہے کہ یوزر والا دین کل لے، یہاں تک کہ اللہ کا دین سب پر غالب، سب پر غالب آئے گا، غلبہ نہیں ہوا. کسی بھی زمانے میں اسلام یہود و سعود نے اور امریکہ نے مل کر بنایا نا، عراق میں کس نے فرمان چڑھا کے بھیجا، اردن میں کس نے ٹریننگ کیمپ لگائے تھے، خود ہی پریشان کیوں ہو، بے فکر ہو، یہ ملبا سب ادھر ہی رہے، ہم جانتے ہیں جینا، ہمیں معلوم ہے کہ کیسے جیا جاتا ہے، کیسے ان سازشوں کا مقابلہ کیا جاتا رہے یا نہ رہے، لہٰذا وہ مارے. اب یہ فرقے بنے کیسے، وجود میں کیسے آئے، میں نے ایک سوال شروع میں رکھا تھا، اب آج بات کو ختم کرتا ہوں، اس سوال کو پھر لے لیتا کہ کل سے وہاں سے بات شروع کر. سوال کیا رکھا ہے، سوال آپ کے ساتھ ہی رکھا ہے، یہ اعتراض کیا تھا کہ شیعہ بعد میں پیدا ہوئی، کچھ مطلب معتزلہ سے لیا، کچھ اس سے لیا، جہاں تشدد کے نتیجے میں یہ گروہ پیدا ہو گیا شیعہ، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ سب بعد میں پیدا ہوئے، سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی وہ تشیع تھا، وہ چاہے جناب ابراہیم کا زمانہ ہو، چاہے جناب موسیٰ کا زمانہ ہو، چاہے جناب عیسیٰ کا زمانہ ہو، اور بتا دیں گے کہاں سے یہ پیدا ہوئے، کیوں یہ قائد وجود میں آئے، معتزلہ اشاعرہ کی مہم ہے، اور اس کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے ہمالیہ بھی ہیں، بہت سارے پیدا ہوئے تھے ہمالیہ بھی، اس پہ موسیری پہ اتنا اشارہ کرتا چلو موسیری کے بارے میں کسی موسیری سے پوچھیں گے تو موسیری کے بعد وہ قصہ سنانا شروع کر دیتا ہے. تو یوں تھا حضرت علی کے زمانے میں تھا, علی کو خدا مانتا تھا, حضرت نے اس کو قتل کر دیا پھر زندہ کر دیا تو پکا یقین ہو گیا کہ شہر ہے. یہ تو جہالت کی بات ہے, انہیں معلوم ہی نہیں کہ آدمی پیدا کر. یہ دسویں امام کے زمانے کا قصہ ہے, اس کا پورا نام یاد رکھے گا بتا رہا تاکہ بات کرنے میں آپ کو آسانی ہو. بات محمد ابن نسیر ان نمیری بنی نمیر قبیلہ ہے جس کا یہ فرق تھا. محمد ابن نسیر دسویں امام کے زمانے میں پیدا ہوا, جوڑ دیتے ہیں حضرت علی کے ساتھ. یہ عباسیوں کا ایجنٹ, بنی عباس کا ایجنٹ, مچھلی اس کے بارے میں تو بتائیے دو چار دن کا, ان کا ایجنٹ تھا بنی عباس کا. کیوں اس کو بنایا تھا؟ امام کو زندان میں ڈال کے باہر اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں علی ہادی کا, یعنی امام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول ہوں, وہ اللہ ہے, اللہ حلول کرتا. اللہ نے حلول کیا ماذا اللہ, ماذا اللہ علی میں, ماذا اللہ پھر علی کے بعد حسن میں, ماذا اللہ پھر حسین میں, اور اب جو اللہ نے حلول کیا ہے ماذا اللہ, ماذا اللہ وہ علی ہادی, اور اس نے مجھے اپنا رسول بنایا. یہ ہے نسیری کی تاریخ. کسی دوسری سے کچھ نہیں ہوگا, اس کو پورا نام بھی نہیں پتا ہوگا, میں نے نام بتا دیا محمد ابن نسیر ان نمیری بنی نمیر کا تھا. دسویں امام کے زمانے پیدا ہوا, جوڑ دیتے ہیں اس کو کس کے ساتھ؟ حضرت علی کے ساتھ. بابا جھوٹ کی گنجائش اس کا اشری اسی لیے آج تک سرخرو ہے کہ بہکنے والے بہکتے چلے گئے. اس کا اشری یہ بارہ امامی جو مکتب ہے نا, اس نے اپنے راستے کو چھوڑا نہیں لیا تھا. اس کا نام ہے شیعہ, شیعہ شیعہ ہوتا ہے, نسیری ہو گیا تو شیعہ کیا فلانا ہو گیا ہو جائے گا. جو نام اللہ اس کے رسول نے دیا ہے وہی نام ہمیں پسند ہے, وہی ہمارا نام. ہم اپنے نام کے ساتھ کوئی اور لیبل لگانا پسند ہی نہیں کرتے. زیادہ جو گیا وہ الگ ہو گیا, اپنا ہو یا کسی کا, بہکیا بہکیا شیعہ شیعہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تفصیل میں بھی جائیں, مگر یہ یاد رکھیے کہ فرقوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہم کل سے یہ مقدمہ بنا دیا, بتائیں گے کہ کیوں کر پیدا ہوتے ہیں, اس کی وجوہات کیا, کیسے پیدا ہوئے, اس نے کیا کیا نقصان تاریخ میں پہنچایا. اور آج بھی جب کوششیں کی جا رہی ہیں نا, تب وہ عرب گری سے جب ناکام ہو گئے, ایک اشارہ سمجھ لیا, جب دیکھ لیا کہ وہ قتل و غارت گری کرنے سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, نہ ایران میں, نہ پاکستان میں, نہ لبنان میں, نہ شام میں, تو کہاں سے حملہ کیا؟ نظریاتی سرحدوں سے. عقائد پر حملہ کرو, عقائد کو مشق کرو, انہیں لڑاؤ آپس میں اور اپنا ان کو سیدھا کرو, ان کو گروہوں میں تقسیم کر دو. اتنا اشارہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ خدا کے لیے سازش کو سمجھو. اس کے پیچھے وہی بیرونی حال, کل بنی عباس تھے اور آج کے دور میں آج کے بنی عباس ہیں, آج کے بنی عباس ہیں جنہوں نے اپنے ایجنٹ ہماری سڑکوں میں داخل کیے ہیں, جو بڑے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے کہ ان سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے, کوئی مومن نہیں ہے, کوئی شیعہ نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کون سا دماغ کام کر رہا ہے, کون سا سامراجی دماغ کام کر رہا ہے, کہ کس طرح ان کی طاقت کو توڑا جائے, ان کو الگ الگ کر دیا جائے. لیکن انشاءاللہ ایسا ہونے والا نہیں, بے فکر رہیے. امام صادق کے مکتب کا نمک کھانے والے غلام زندہ ہیں, صلوات دے دیجیے. بس یہ مقدمہ اشارہ میں اپنے بتا دیا کہ کیا کیا بات ہوں گی, اور کوشش یہ ہوگی کہ دلازاری کے بغیر جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے چلے جائیں, تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے, استقامت ان میں پیدا ہو جائے, صادقت بھی پیدا ہو جائے. بڑا سنگین جتنے تم سمجھ رہے اس سے زیادہ کہیں سنگین ہے حالات, اندازہ بھی نہیں آپ جو کچھ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ آخری مالک کرتے ہیں, آپ بھی تو دعا کرتے تھے کہ مولا جلدی آئیے, تو ایک دو ہی آئیں گے مولا بھائی. سوچ لو کہ حالات کہاں جانے والے تھے. لہٰذا جو ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا, اس کو کوئی خطر نہیں, وہ جانتا ہے کہ ہاں بابا یہ ہونا ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ہوگا. ہوگا تو پھر ڈرنا کس بات کا ہے, پھر میدان میں ڈٹے رہو, پھر کھڑے رہو, آپس کے اختلاف سے گریز کرتے چلے جاؤ. اس کا بھی ہم علاج بتا دیں گے آپ کو کہ آپس کے اختلاف سے کیسے بچا جاتا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد.
اس لیے کہ دعوت کا محور ایک ہے,
اس لیے کہ للہ للہ کام کر رہا ہے نا ہر نبی، جیسے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تین محور ہوتے ہیں انبیاء کی دعوت کے، پہلا اللہ کی طرف دعوت دینا اور باطل خداؤں کا انکار، یہ پہلا محور. لا الہ الا اللہ ہر نبی کا ایک پیغام، لہٰذا اختلاف کا کوئی جب اس نبی کا جناب آدم کا ایک پیغام، جناب نوح کا ایک پیغام، ہر نبی کا ایک پیغام، تو اختلاف کیسے ہوگا؟ دعوت ہے تو کبھی سوچا کیجیے کہ سب اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، سب اپنے آپ کو انقلابی کہہ رہے ہو، سب اپنے آپ کو رہبر کا فالوور کہہ رہے ہو، تو پھر اختلاف کو اس کا مطلب مسئلہ کچھ اور، مسئلہ کچھ اور ہے. کیا ہے مسئلہ؟ کوشش کریں گے اس مسئلے کو نکالنے کی کہ وہ مسائل ہے کیا. بھائی لا الہ الا اللہ میں بارے کسی نبی میں کوئی اختلاف نہیں. دوسرا محور کیا ہے دعوت کا؟ کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، خود نہیں بولا ہوں، یہ اللہ نے کیا، اللہ کی طرف سے نبی رسول. اگر تمہاری نجات کے لیے آئے تاکہ تمہاری دینوں تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور تمہاری اخروی نجات کا سامان بھی ہو جائے، یعنی میں اپنی لیڈرشپ کے لیے، اپنی قیادت کے لیے نہیں آیا، اپنے آپ کو تم سے منوانے کے لیے نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا، تم مانو یا نہ مانو اپنا کام انجام دے. تو یہ رسولوں کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور اس کو منتبک نہ کیجیے گا، کسی اور پر نہ لے جائیے گا عام انسان پر. میں انبیاء کی دعوت کا محور بتا رہا ہوں، اس لیے کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ہر نبی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی نجات، انسانوں کی فلاح. زیادہ اسے کوئی جلدی نہیں کہ مجھے حکومت ملے نہ ملے، نہ ملے بابا مجھے جو کام دیا گیا میں تو وہی کام انجام. یہ دو میں دعوت ہر نبی، ایک اللہ کی طرف بلانا اور دوسرا میں اللہ کی طرف سے آیا. تیسرا کیا ہے؟ مظلوم لوگوں کی حمایت. اب یہ جو مظلوم لوگوں کی حمایت ہے، اس میں کوئی نبی یہ فرق نہیں کرے گا کہ مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، مجھ پر ایمان لایا کہ نہیں، مجھ پر مجھے رسول مانتا ہے یا نہیں. مظلوم کی حمایت کے لیے مظلوم، مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو مظلوم، یعنی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی عیسائی ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، اگر مظلوم ہے تو نبی اس کی حمایت ضرور کرے گا. اور میں واقعات بتا دوں گا کہ وہ مکے میں خدا کے رسول نے کس طرح کافر مظلوموں کی حمایت کی ہے، انہیں بچایا. کافر مظلوم، بت پرست مظلوم، مظلوم ہے نا، ظلم ہو رہا ہے، لہذا اس کا ساتھ دیتا ہے. تو مظلومیت میں کبھی مکہ اور مذہب کو، کیونکہ مظلوم کی حیثیت سے کیوں مدد کرتا ہے خدا کا رسول؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے سب، یہ بنی آدم ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لیے. لہذا مظلومیت میں کبھی یہ نہ دیکھنا کہ شیعہ ہے کہ سنی، ہندو ہے کہ مسلمان، اہل حدیث ہے کہ دیوبندی، بریلوی ہے کہ فلانا ہے، عیسائی ہے یا یہودی، نہیں. مظلوم مظلوم ہوتا ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے. لہذا جہاں بھی ظلم ہوا، خدا کا شکر ہے ہم سرخرو ہیں، ہمارا کسی نے ساتھ دیا یا نہیں دیا، ہم نے مظلوموں کے لیے آواز ضرور اٹھائی اور یہ کہہ کر اٹھائی کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، مظلوم کے حامی ہیں چاہے وہ کافر. آپ کہیں گے کیسی بات کرنی مولانا، تاریخی دلائل رکھتا ہوں بھائی، شہنشاہ ایران کون تھا؟ مذہبی طور پہ کیا تھا بھائی؟ یہ تھا نا، اس نے چھوڑ دیا اس کو، نہ بھیجو اپنے لال بد وقت میں، جس نے یہودیوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا ہماری شیعوں کی اسٹیٹ، پورا اسرائیل کے ہاتھ میں دے دیا تھا، نہ کہہ دوں تو ظالم ظالم ہوا نا، ظالم ظالم ہو، چاہے کسی کی طرف کوئی بھی اس کا نام ہو، تو بھی نام رکھ لے اپنا، مظلوم مظلوم ہے چاہے کہیں کا بھی ہو. بابی سیلس کون سے تحریک کا، آئرلینڈ کی تحریک کا ہندو تھا، بھوکر دان نے جو مر گیا تھا 60-62 دن بھوکا رہ کے مر گیا، اس کے نام پہ ڈرائیور کے حکم میں وہاں خیابان کا نام رکھتے ہیں، کہ کیوں ہم مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہوا ہے. عیسائی تو کیا ہوا، مظلوم تو ہے نا. لہٰذا یاد کی یہ تشریحوں کا افتخار ہے کہ مظلومیت کی مدد کرنے میں کبھی ہم نے مذہب کو بیچ میں نہیں دیکھا. اگر ہندوؤں میں ظلم ہوا تو خدا کی قسم ہم نے اسی طرح آواز اٹھائی جیسے اپنے لیے اٹھائی. اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری آواز میں کتنا دم ہے، کتنے چینل نے دیا، کتنوں نے نہیں دیا، لیکن اللہ کا بات جو باغ بات پورا ہو یا بادام پورا یا نہیں بھی، ان پر اٹیک ہوا، حملہ ہوا، ہم نے بالکل اٹھ کے چرچ میں بھی گئے، ان کے مندر میں ان سے جا کے اظہار یکجہتی بھی کیا کہ نہیں بھائی آپ پر ظلم ہوا ہم آپ کے ساتھ. حالانکہ ظلم کرنے والے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، کہ ظالم ظالم اس میں نہیں دیکھا، مظلوم کی مدد کرنے میں کبھی نہیں دیکھا. میرا بھائی ظالم ہے تو ظالم ہے، کہتا ہے، ضمیر آدمی کیا کہتا ہے؟ ضمیر کہتا ہے کہ نہیں، ظالم اگر تمہارا باپ بھی ہے تو اس کی مخالفت کرنا مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم تمہارا سگا بھائی بھی اس کی مخالفت کرنا مظلوم، چاہے دوسرے طبقے کا نہیں، اس کا ظلم ہونا، اس کا حق کھا رہے ہو، تم نے اس کا حق غصب کیا۔ اب ہمارا جھگڑا اسی بات پہ ہے، وہی سے تو ہم دنیا میں سرخرو ہوئے کہ جب ہم نے غاشموں کے خلاف علم بغاوت غلط کی۔ اگر ہم خود غاشموں کی صفوں میں شامل ہو گئے تو بھائی بھائی کا مال کھائے، رشتے داروں کے مال پہ نظر رکھے، اور پھر لعنت بھی بھیجے غاشموں پہ، لعنت بے شمار، اپنے گھر بار میں تو جا کے دیکھ بھائی تو نے کیا کیا غصب کیا ہے کس کا؟ نہیں، یہ اسی کو کہنے کا حق ہے کہ جو کسی کا حق نہیں مانتا، کسی کی ہم غلطی نہیں کرتا۔ آئیے کربلا کے میدان میں، بس چل جاؤں، معذرت چاہتا ہوں، بہت کچھ کہا بیان، بلکہ میں تو اتنے لمبے بیان میں توقع نہیں کر رہا تھا اپنے سے، جو میری کیفیت کی آج، مگر یہ کہ ان شاء اللہ کل سلسلے وار زندگی لے کے شروع کریں۔ اب کربلا کے میدان میں یہاں آپ کو معلوم ہے ظالم اور مظلوم کی پہچان ہو جائے۔ ابھی ہم نے ایک جگہ بات کی تھی اس چینل پہ قرآن کا، تم کو بتا رہی ہوں، دیکھیے ہوتا ہے ظالم اور مظلوم کا تعلق غریب اور امیر سے نہیں ہوا کرتا، ممکن ہے کہ امیر ہو مظلوم، ممکن ہے کہ غریب ہو ظالم، موقع نہیں مل رہا اس لیے ظلم نہیں کر رہا، موقع ملتا ہے تو دکان بھی مجھے بھاگ جاتا ہے، تو ظالم ہوا ہوا نا ظالم۔ اب مظلوم کی پہچان کر لیا، زبیر بن عوام کتنا بڑا سرمایہ دار، سینکڑوں اونٹوں کا تجارتی قافلہ تھا جب راستے میں ملے، سینکڑوں اونٹوں کے نام آ جناب زبیر بن عوام، اور دور دور جاتا تھا امام حسین سے دور دور، کیونکہ اتفاق سے راستہ ایک ہی تھا دور، کیسا نہ ہو گئے کہ ان کی جنگ چل رہی ہے، حاکم مکتب میں بھی بیچ میں نہ ہو جاتا ہوں دور اپنے اپنے بات لے، ایک اور مقام پہ جب ڈیرا ڈالا ہے تو بہت دور اپنا خیمے لگائے، پھر اچانک اس کے غلام نے آ کر کہا کہ فرزند رسول کا قاصد آیا، قاصد کوئی اور نہیں ہے شریعہ پیغمبر، اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا ہے، کھانا کھا رہا تو میرے ایک دم لیکن قاصد بھیجنے میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ کس کو بھیجا جائے تاکہ جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے اسے پیغام کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ عام طور پر پیغام بھیجا جاتا ہے غلاموں کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، قاصد کو بھیج دیا، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے جب بھیجا تو کسے بھیجا تھا؟ عام غلام کو بھیج دیا تھا، جائے جاؤ پیغام لے کے چلے جاؤ، کیونکہ جانتے تھے کہ پیغام پڑے گا حبیب آ جائے۔ لیکن زہیر بن عقیل کا معاملہ کچھ اور ہے، زہیر بن عقیل کا نام کسی اور کے شیعوں میں آتا ہے، تاریخ میں یاد رکھیے گا، شیعہ نے فلاں میں، مگر حسین کو پہچانتے ہیں نا، حسین زہیر کے دل کو بھی جانتے ہیں، حسین حور کے دل کو بھی جانتے ہیں۔ یہ امامت کا کمال ہے، جانتے ٹھیک ہے اس کا نام ان کے شیعوں میں لیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک حقیقت اس کے سامنے آئی نہیں، لہذا جب حقیقت سامنے آئے گی تو یہ خود آ جائے۔ اب جب اس نے سنا کہ حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، میں شفیع بنا پر کھڑا ہوں خیمے سے باہر نکلا، دس کو سے ہاتھ چنے حضرت نے حکم فرمائیے میرے لیے کیا ہوں، کہا کہ میرے بابا کچھ ملنا چاہتا، میرے بابا آپ سے ملاقات کرنا چاہتے، تاکہ میں حاضر ہوں، واپس گئے شہر دریا، کہا کہ اتنے لشکر سے نکل آئے، امام نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے علیحدگی میں بات کرنا ہے، اکیلے میں بات، اور یہاں تک ہے کہ شانے پر ہاتھ رکھ دیا زہیر، زہیر مجھے تجھ سے اکیلے میں بات کرنا ہے، دونوں قاتلوں کو چھوڑا درمیان ایک راست میں تنہائی میں، چند منٹ ایک دو جملے نہیں چند منٹ تک گفتگو ہوئی تھی، اور اس گفتگو کے بارے میں آج تک تاریخ مورخین کو نہیں معلوم کہ کیا بات، اب کوئی اپنی طرف سے گڑھ کے کوئی باتیں کرتا ہوں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ ہماری تو بہت ساری چیزیں کوئی بنا بنا کے لوگ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں شرمندگی ہوتی کہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا اردو نہیں ہے دنیا اس بات میں، لیکن گفتگو چند منٹ کیا ہوئی، کہیں بھی نہیں، ذمہ داری سے کہتا کہ اس گفتگو کا ریکارڈ کہیں بھی نہیں، نہ زہیر نے بتایا کیا گفتگو ہوئی، نہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ کیا گفتگو ہوئی، اگر وہ بتاتے تو ریکارڈ ہوتا نا، کچھ نہیں ہوتا، بس چند منٹ دونوں قاتلے دیکھ لیں گے کیا کیا ہوتا ہے، جس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا کہ حسین اپنے خیموں کے پاس وہ حراب میں کیا ہو گیا کہ بس مجھے اپنی منزل مل گئی, میں جا رہا ہوں, تم جاؤ. غریبوں کو آزاد, غلاموں کو آزاد, یہاں تک کہ خیمے میں آ کے اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تو چاہے تو تو بھی آزاد ہے, میں جا رہا ہوں, مجھے اپنی منزل مل گئی. تو زوجہ نے پیر پکڑ لیا کہ نہیں, میں بھی ساتھ چلا. خاتون رسالت کی جو خواتین اپنی خدمت دوں گی, میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گی, مجھے چھوڑ کے بچا, مجھے آزاد نہ کر. زہر آ گیا ساتھ, کیوں, کیا چیز اس کو کھینچ کر لائی؟ حالانکہ لشکر تو نہیں ہے, جانتے کتنا سا لشکر ہے. زہر نے دیکھا تو مظلومیت تھی حسین کی, کیا بات ہوئی مجھے نہیں معلوم, مگر زہر نے سب کچھ چھوڑا مظلوموں کے ساتھ ہو گیا. کیوں؟ دل میں ایمان تھا. ایسے نہ جانے کتنے کریکٹر ہمارے معاشرے میں جو حق کی تلاش میں ہیں مگر کوئی حق بتانے والا نہیں ہے کہ کیسے حق محبت حسین میں اتنا آگے بڑھ گیا, اتنا آگے بڑھ گیا, اشرف عاشور کا ایک واقعہ آپ کی ذہن میں ہے. یہ شمر ملون آج محرم سے آ رہا ہے مسلسل ام البنین کے بیٹوں کو امان دینے کے لیے, تمہیں امان ہے, آ جاؤ, تم میرے قبیلے, تم ام البنین میرے قبیلے کی, لہذا میں تمہارے رشتے میں بتا رہی ہوں. تمہارا یہ نہیں سمجھے گا کہ معمول تھے, جیسے کہ مخالفین کہتے ہیں کہ معمول تھے, ایسا نہیں تھا, بلکہ اس زمانے میں دستور تھا کہ کسی قبیلے کی لڑکی کہیں چلی جاتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ یہ داماد ہمارے قبیلے کا داماد, ہماری بیٹی ہے, ہمیں یا ظاہر آدمی اس کو اپنی بہن کا درجہ دیتا تھا. اب اس نے وہ جذباتی ایموشنل باتیں کرنی شروع کی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بنین کے بیٹے کہاں جانے والے, شب عاشور بھی یہ معلوم آئے. جناب عباس سنیے, تاریخ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, تاریخ ہے, اس کو کوئی رد کرے تو اس کے پاس جائے, مجھے کوئی سے وہ نہیں لینا دینا, میں حقیقت پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. شب عاشور کیا ہے کہ وہ لوگ بنی کے بیٹوں کو امان چلا گیا, غیر کہاں جاتے جب عباس سے چھڑک کے اس کو, اور جناب عباس بات نہیں کرتے تھے. حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام, پہلے اجازت لیتے تھے امام, مولا باہر کھڑا ہوا مجھے آوازیں دے رہا ہے اس لیے میں نہیں جا رہا, میں اندر خدمت امام سنا کے کہتے ہیں پاس جاؤ, بات کر جاؤ, میری اجازت, یعنی حسین کی اجازت کے بغیر شرم سے بات بھی جناب عباس سے نہیں کی, امام کی اجازت نہیں پھر جاتے تھے. اور ایک اور بھی چھوٹا سا واقعہ ساتھ میں چھوڑتا چلا جاؤ, کہ وہ جو ایک دن کے لیے آپ نے جنگ کو ٹالا تھا نا, جنگ کو ٹالا تھا, تو بھائی آج نہیں کل کر موخر کر دو, اللہ جانتا ہے کہ میں نماز عبادت اور قرآن کو کتنا دوست رکھتا ہوں, پھر اس میں حکمت بھی تھی, اس کو لانے والی حکمت بھی تھی, اس پیغام کو دے کر بھی جناب عباس کو بھیجا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جناب عباس کی شخصیت کہاں, لیکن حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اطاعت سیکھنا ہے, بار بار یہ جملہ کہتا ہوں, سیکھنا تو عباس سے سیکھو, کسی میں جانا جناب عباس بھیجا تھا اپنے ساتھ کے پاس, جاؤ میرا پیغام لے کے کہ آج جنگ نہیں, ایک دن ٹال دو, موخر کر دو, یعنی ایک دن کی مہلت دی تھی, سمجھ لیجیے. ایسا پیغام لے جناب عباس کہہ سکتے تھے کہ میں جو جنگ کے ارادے سے آیا ہوں, میرے دل میں تو ارمان نہ چل رہے کہ کب جنگ شروع ہو, کب میں جنگ دوں, لیکن حسین بتا رہے کہ میں عباس کو ہی بھیجوں. میں نے بتایا کہ جیسا پیغام ہوتا ہے حسین ویسی شخصیت کا انتخاب کرتے تھے, بتانے کے لیے کہ عباس میرا مطیع ہے, عباس میرا فرما بردار ہے, میں عباس کا آقا ہوں, میں عباس کا مولا ہوں. لہٰذا جناب زہیر کی حالت کیا ہوئی کہ جمع کر لیا سب سے انصار حسین, جمع کرنے کے بعد کہتے کہ بار بار شمر ملون آ رہا ہے, وہ غریب کے بیٹوں کے لیے امان لے, اور تم جانتے ہو کہ حسین کا کتنا مان ہے عمر غریب کے بیٹے, کتنی بڑی ٹھارس ہے خاندان سال کی عمر غریب کے بیٹے, کوئی بات تو کرو پاس. اب دیکھیے میں جو آپ کو بات بتانے چاہ رہا ہوں, جناب زہیر کتنا آگے بڑھ گئے محبت حسین, جو خود تو ابھی راستے سے ساتھ ہوئے, لیکن شب عاشور پریشان ہے کہ کہیں عمر غریب کے بیٹوں میں سے کوئی چلا نہ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا آگے, کتنا آگے محبت میں گئے, شب کے جذبات میں نہیں, جتنا بھی خراجی عقیدت پیش کرے کم ہے انسان, جو خود تو ابھی راستے سے ہوئے, اور جناب عمر غریب نے اپنے بیٹوں کو کیسے پالا ہے, مگر پریشانی کا عالم یہ جناب زہیر بن قید کی, کیونکہ آپ انسان ہیں نا, معصوم تھوڑی ہے, علی کی اولاد تھوڑی ہے, فاطمہ کی اولاد تھوڑی ہے, پریشان جناب عباس کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے, دلایا پھر خیموں کے گرد پہرا دے رہے، ایک طرف آگ لگی نیزہ ہار میں، ایک طرف آگ لگائی گئی انصارِ مسلمین نے تاکہ ادھر سے حملہ نہ ہو، خندق کی کھودی کی ایک طرف، اور ایک طرف عباس پہرا دے رہے تاکہ کوئی رات کی تاریکی میں شکوں نہ مارے حملہ نہ ہو. اور جناب زہیر نے اپنا گھوڑا ساتھ، دو رہوار ساتھ ساتھ ہیں. مجھے کچھ بات کرنی ہے عباس صاحب سے. جناب عباس نے زہیر فرمائی کیا کہنا چاہتے ہیں، جو دل میں ہے ان کے بارے میں. جناب زہیر نے میں تفصیل میں نہیں جاتا، پورا واقعہ بتایا کہ مولا کائنات نے کتنا اہتمام کیا تھا آپ کی والدہ سے، آپ جناب امین کی قیمتی لگائی تھی، ایسا خاندان ایسا قبیلہ ڈھونڈو جہاں پشتوں میں کوئی بزدلی کا تاؤ، ایسے خاندان کی لڑکی سے آپ کو اس سے جو اولاد ہو کربلا میں میری نیابت کرے اور حسین پر، رسول کے بیٹے حسین پر قربان ہو. اچھا پورے واقعے گفتگو کے دوران ام البنین کا لال خاموش، لبوں پہ ہلکا سا تبسم ہے، سن رہے اطمینان سے چل رہے دونوں اور باتیں کر رہے گفتگو ہو رہی. جب پورا واقعہ سنا چکے جناب زہیر تو اب جناب عباس نے کہا میرے بھائی زہیر آپ کی بات مکمل ہو گئی، یعنی انہیں پورے اپنے دل کی بات کرنے دی، کہنے دی مکمل ہو گئی آپ کی بات. زہیر کہتے کہ ہاں میری بات مکمل ہو. اس کے بعد لفظ سے روایت کے یعنی کہ لال نے اگڑائی، ایسی اگڑائی لی کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ، محمد تو آپ نے عمر بنی ہاشم میں کسی مقابلے میں نہیں جاتا، لیکن یہ طے کہ پورے لشکر میں نمایاں تھی آپ کو بدر محمد، دور سے پہچان لیا جاتا ہے کہ عمر بنی ہاشم آ رہا، علی کا لال عباس آ رہا، علی کا بیٹا عباس رکابیں ٹوٹ. اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں عباس نے زہیر مجھے میری خلافت کا مقصد یاد دلا دیا، مجھے یہ یاد دلا رہے ہو کہ میں کیوں پیدا ہوں، بس ذرا صبح ہونے دو، عاشور کا دن آنے دو، پھر دیکھنا کہ عباس کیا کرتا ہے. یعنی جناب عباس کو اتنا مان تھا کہ اس پورے لشکر کے لیے میں تنہا کافی ہوں، میں اکیلا کافی ہوں. مگر عزیزو کتنا بڑا امتحان تھا عباس کا، اتنا بڑا امتحان تھا کہ صبح عاشورہ جب حسین نے آواز دی ہے اور عباس دوڑے دوڑے گئے کہ بس اب مجھے حملے کا حکم ملے گا، بچپن سے انتظار ہے اس دن کا، 36 سال عباس انتظار کرتے رہے عاشورہ کے دن کا، دوڑے دوڑے گئے کہ بس اب مولا مجھے حکم دیں گے میں میدان میں جاؤں گا. لیکن کیا ہوا، مولا نے رایت جنگ ہاتھ میں دے دی. اب عباس قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ تم لشکر کے علمدار ہو. عباس سمجھ گئے کہ لڑنے کی اجازت اس وقت بھی، مگر انتظار کرتے رہے کہ کبھی تو میں میدان میں جاؤں گا. اور جب وقت آیا کہ جب کوئی بھی نہ رہا اور عباس خدمت میں آتے ہوئے کہ مولا بن غلام کو بھی اجازت دے، اب حسین کا جملہ سنیے کہ حسین فرماتے کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، زینت ہو، تم چلے جاؤ گے پھر باقی کیا رہ جائے گا. یعنی بتانا چاہے فرزند رسول کہ تم سے بچوں کی ڈھارس ہے. جب کسی شہید کا جنازہ لاتے تھے حسین، بیویاں بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے کہ علم کا پھریرا جب تک لہرا رہا ہے کوئی مصیبت خیموں کے نزدیک. یہ ہے عباس، یہ ہے اس لیے جب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی، جب ام البنین کو یہ بتایا بشیر نے کہ حسین پشت گردن سے ذبح کر دیے گئے 3 دن کے بھوکے پیاسے، تو ام البنین نے کہا کہ عراق کا رخ کر کے کہا تھا باس تجھے دودھ نہیں بخشے، میں نے کہا تھا حسین سے جدا مت. بشیر نے ماما پھینک کر کہا تھا میں سمجھ گیا آپ عباس کی ماں ام البنین، اے بیوی اپنے بیٹے کو ایسے مت کہ جب تک تیرے بیٹے کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال تھی حسین کے نزدیک آ جاتا. تیرے بیٹے نے وفا کو نیا مفہوم دے دیا، نئے معنی دے دیے، اور جب ام البنین کو اپنے بیٹے کی شجاعت کا واقعہ معلوم ہوا تو تاریخوں میں مرثیہ نہیں مرثیہ موجود ہیں جو جناب عباس پہ جناب ام البنین نے کہے تھے، جن میں سے ایک مرثیہ کا ایک شعر یہ بھی تھا کہ اے لوگوں کچھ تو بتاؤ میرے عباس کی جنگ کا حال، کچھ تو بتاؤ میرے شعر میں کیسے جنگ کی. میں نے سنا ہے کہ جب میرا لال عباس حملہ کرتا تھا تو یہ شامی اور کوفی اس کے آگے سے بھیڑ ارے مجھے بتایا گیا میرے لال عباس کو اس وقت گھوڑے سے گرایا جب اس کے بازو نہ تھے. ارے میں تو جب جانتی میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے اور کوئی اسے گھوڑے سے گرا دیتا. کوئی کربلا میں ایسے گھوڑے سے زمین پر نہیں آیا, زید سے زمین پر نہیں آیا جیسے امور برین کا لال آیا تھا. ارے جو گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا تو لیتا تھا. میرا مولا عباس جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں تو بازو نہ تھے, سر کے بل عباس گرے تھے. اس طرح گرے تھے کہ جتنے تیر تھے عباس کے بدن میں پیوست ہو گئے تھے. کیا تھا عباس؟ اب جب عباس نے آواز دی یا مولا ہو قدر کری تو اس جواب کو سن لیجیے جو حسین نے جواب دیا. عباس الان انکسر ظهري, عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب میری کمر ٹوٹ گئی. کیا عباس آخری جملہ اور سن لیجیے, نفس المرحوم سے نقل کر رہا ہوں کہ جب شیو سے پوچھے گئے کہ واقعات کے تو نے جب سر کاٹا ہے حسین کا تو اس وقت کیا کیا